اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. جہاں ایک ایک گھنٹے کا حساب کیا جاتا ہے اور حساب لیا جاتا ہے, وہاں پہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ رب العزت کے حضور میں حاضر ہو کر کے رو رو کر, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں اور خامیوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی مغفرت کے طالب ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر انعام کے لیے کچھ ساعتیں رکھی ہیں, کچھ مہینے رکھے ہیں, کچھ راتیں رکھی ہیں, کچھ ایام رکھے ہیں. اور یہ اس لیے رکھا ہے آپ نے, اللہ رب العزت نے, اس لیے کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں. قرآن پاک میں خود حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف کے تعلق سے دعوت کے ذیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی امت کے افراد کو شرک سے بچنے اور توحید کو قبول کرنے, اللہ رب العزت کے حضور میں اپنی نیاز مندیاں پیش کرنے کی دعوت دیتے رہے. تو ظاہر ہے اس امت کی بھی عمریں ایسی ہی ہوں گی. عمریں بھی بڑی تھیں اور طاقت و قوت بھی بہت تھی. قوم ہود, جسے قوم عاد کہا جاتا ہے, قوم عاد کا عالم یہ تھا کہ ایک دو گز نہیں, 6-6 گز, 8-8 گز لمبے ہوا کرتے تھے, اور طاقت و قوت ایسی اللہ نے ان کو دی تھی کہ ان کی زبان سے یہ دعوے ہونے لگے تھے, قالوا من اشد منا قوہ, قالوا من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے. اولم یروا ان اللہ هو الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ. انہوں نے دیکھا نہیں, انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. جب ان کی یہ بات کبر کی حد تک, بڑائی کی حد تک, رعونت کی حد تک بڑھتی چلی گئی, سرتابیاں, حکم عدولیاں, ناسپاسیاں ان کی بڑھتی چلی گئیں, تو اللہ رب العزت کا حکم آیا, جو چیز ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے, رحمت کا پیش خیمہ ہے, وہ ان کے لیے زحمت بن گئی. اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے مفید تر ہے, اگر وہ اپنے رفتار اور مقدار کے ساتھ ہے تو ہمارے لیے رحمت, اور اگر اس کی رفتار بڑھ گئی, مقدار بڑھ گئی, تو ہمارے لیے زحمت. پانی اپنے رفتار کے ساتھ ہو اور مقدار میں ہو تو ہمارے لیے رحمت ہے. ہماری کشتیاں اس پانی پہ سوار ہو کر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک چل سکتی ہیں, لیکن اگر یہی رفتار بڑھ جائے پانی کا اور مقدار بڑھ جائے, دریا کے کنارے کو ڈبو دے, تو ہماری بستیاں اجڑ جاتی ہیں, ڈوب جاتی ہیں. ہوا کی ایک رفتار ہے اور مقدار ہے, اگر اپنے مقدار میں ہوا ہے تو ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے, اس لیے کہ بغیر ہوا اور آکسیجن کے ہماری زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے. لیکن اگر یہی رفتار بڑھ جائے اس ہوا کی اور مقدار بڑھ جائے, تو ایسی صورت میں ایک طوفانی چیز پیدا ہو جائے گی جس کو ہم سونامی کہتے ہیں, جس میں اللہ رب العزت نے قوم عاد کو مبتلا کیا, اور ایک دو راتیں نہیں بلکہ 8 راتیں, 7 دن ان کے اوپر یہ چیز مسلط رہی ہے, اور وہ اس طرح سے کاٹ کر کے پھینک دیے گئے. سبانے تھا ایام حسوماً فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لہم من باقیہ. اللہ کہتا ہے کہ ان پر ایک ہفتے سے زیادہ ان پر یہ مسلط رہی ہوا, ان کے پتھروں کے گھروں کو ایسا ریزہ ریزہ کر دیا کہ آج ان شہروں کے باقیات بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں. قوم ثمود کے باقیات تو مدائن صالح میں موجود ہیں, وہاں لوگ جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے بڑے حال بنائے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر بھی اورنگ آباد کے قریب جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں پتہ نہیں کس زمانے کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے بڑے حال بنائے ہیں. اس میں شعائیں پہنچتی ہیں, روشنی بھی ہوتی ہے اور آکسیجن بھی ہر جگہ ملتا ہے. ایک گوتم بدھ کا جو مجسمہ ہے وہ ایسا فنی مجسمہ ہے کہ آپ ہے تو پتھر کا سامنے لگا ہوا ہے, ایک بہت بڑے حال کے اندر لگا ہوا ہے, لیکن آپ جس زاویے سے دیکھیں گے جس طرف سے دیکھیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ مجسمہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک طرف سے آپ دیکھیں گے تو مسکراتا ہوا نظر آتا ہے وہ مجسمہ, گویا مسکرا رہا ہے. سامنے سے دیکھیں گے تو ایسا خوفناک کہ آدمی ڈر جائے, ایسی آنکھیں اس کی نظر آتی ہیں. اور تیسری طرف سے دیکھیں گے تو ایسا گویا ذکر و فکر کے اندر مبتلا ہے, وہ ایک مجسمہ ہے. اور اتنی چیزیں نظر آتی ہیں, کیسے صاحب فن تھے وہ جنہوں نے تراشا ہوگا, کس زاویے سے تراشا ہوگا, جن کا نہ وہاں کوئی نام کندہ ہے اور نہ ان کی کوئی تاریخ ملتی ہے کہ کس زمانے میں انہوں نے ایسا کیا ہے, اور اتنے تراشے وہ لے کر کے کہاں گئے ہیں جو پتھروں کے تراشے ہوتے ہیں. تراشوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوا کرتی ہے. ہمارے محدثین میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک پہلے سارنگ نواز تھے, طبلہ نواز تھے, بہت عمدہ سارنگی بجاتے تھے, طبلے بجاتے تھے. ایک دفعہ سارنگی بجا رہے تھے, اس سے آواز آنے لگی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. انہوں نے کہا یہ آیت قرآن پاک کی ہے, اس میں سے کیسے آواز آ رہی ہے؟ پھر بند کر دیا, پھر شروع کیا, پھر وہی آواز آ رہی, پھر اسے موقوف کیا, پھر آپ نے شروع کیا, پھر وہی آواز آئی. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے تنبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ بھی کرتا ہے, جب چاہ لیتا ہے اپنے بندے کو تو اس کو ہدایت کی طرف رغبت دلاتا ہے. لہذا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے وہیں توبہ کیا, فرمایا آ گیا وقت, آ گیا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے جو ایمان اللہ پر لے آئے ہیں کیا وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں کے اندر خشیت ربانی کا ظہور ہو اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر غور و فکر کریں؟ کہنے لگے آ گیا وقت, توبہ کیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ پڑھا ایسا پڑھا کہ آج محدثین کے فہرست میں ایک ایسے وہ محدث ہیں جن پر کسی بھی محدث نے کلام نہیں کیا ہے. سنونا یہ تھا, تراشے کے تعلق سے ان کی بات آ گئی. جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے لڑکوں کو یا اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ایک وصیت, مرنے سے پہلے وصیت ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے تکیے کے نیچے وصیت نامہ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسل باپ کے گزرنے کے بعد قرابت داروں کے درمیان کسی قسم کی آویزش کا معاملہ پیش نہ آنے پائے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے یہ کہا کہ دیکھو دو وصیتیں ہیں, اس کو بھولنا نہیں. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں نے کچھ مٹی جمع کر رکھی ہے. کیسی مٹی؟ میں نے کچھ مٹی جمع کر رکھی ہے. وہ مٹی یہ ہے کہ میں جب حدیث شریف پڑھنے کے لیے کسی استاذ حدیث کے پاس سفر کر کے جاتا تھا, پہلے اس طرح آسانیاں نہیں تھیں کہ شاندار مدارس ہیں, شاندار جگہیں ہیں, ساری سہولتیں ہیں, طلبہ کے لیے کھانے کا نظم ہے اور ان کی تمام ضرورتوں کا ادارہ تکفل کرتا ہے اور انہیں تعلیم دے رہا ہے. اس زمانے میں شاگرد کو خود اس کا تکفل کرنا پڑتا تھا, انتظام کرنا پڑتا تھا. لہذا وہ جاتے تھے, سفر کر کے جاتے تھے ملنے کے لیے, اور ان سے حدیث شریف پڑھتے تھے. کہتے ہیں میں سفر کر کے جاتا تھا, جب کسی سرائے میں قیام کرتا ٹھہرتا تھا تو اپنے جبے کو جھاڑتا تھا, اس پر جتنے ذرات چمٹے ہوئے ہوتے تھے گرد و غبار سے میرا جبہ اٹا ہوا ہوتا تھا, جب میں جھاڑتا تھا اور جو مٹی نیچے گرتی تھی اس کو جمع کر لیتا تھا. اس جذبے سے کہ کل یہ ذرات اللہ کے حضور میں ہمارے لیے شاہد بنیں گے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے تیرے حبیب کی حدیث کو سننے اور پڑھنے اور جمع کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا تھا, یہ ذرات ہمارے شاہد ہوں. تو میں نے اس کا ایک ڈلا تیار کر لیا ہے, میری وفات کے بعد میرے کفن میں اس کو رکھ دینا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شہادت کی بنیاد پر ہماری بخشش کا سامان فرمائے گا. یہ دوسری, یہ ایک پہلی وصیت تھی. دوسری وصیت یہ کی کہ دیکھو میں نے جو قلم بنایا تھا جس سے میں نے حدیثیں لکھی ہیں ان کے تراشے میں نے جمع کر رکھے ہیں. لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے, سیٹھے کے قلم ہوا کرتے تھے, لہذا بنانا پڑتا تھا. تو تراشے ہم نے جمع کر رکھے ہیں, پوری زندگی میں نے حدیث لکھی اور حدیث کے تراشے, قلم کے تراشے میں نے جمع کیے ہیں. میرے غسل کا پانی انہی تراشوں سے گرم کیا جائے. میت کو غسل دیتے ہیں تو گرم پانی سے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ان تراشوں سے میرے غسل کا پانی جمع کیے, گرم کیا جائے. تو وہ تراشے تھے, یہ وہ جذبہ تھا علم کے راستے میں. اس لیے کہ علم کا کی راہ جنت کا راستہ ہے. منسلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ طالب ہوتا ہے ہدایت کا, علم کا, اور علم وہ شے ہے جس سے ہمارے عقل کی, عقل کا تالا اور عقل پر جو قفل پڑا ہوا وہ کھلتا ہے. جس سے آپ نے غور کیا کہ یہ دو آنکھیں ہماری ہیں, اللہ نے اس میں نور رکھا ہے, روشنی رکھی ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آنکھیں اس وقت کام کرتی ہیں جب خارج میں روشنی ہوتی ہے. اگر یہ خارج میں روشنی نہ ہو تو ہماری آنکھیں کام نہیں کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اللہ نے عقل ہم کو دی ہے, لیکن عقل کام کب کرے گی؟ عقل کام کرے گی علم کے ذریعے کرے گی. اگر علم نہیں ہے تو عقل کام نہیں کر سکتی ہے. علم کی بنیاد پر محدث بنتا ہے, علم کی بنیاد پر مبلغ بنتا ہے, علم کی بنیاد پر حافظ کہلاتا ہے, علم کی بنیاد پر عالم کہلاتا ہے, علم کی بنیاد پر محقق کہلاتا ہے, مفسر کہلاتا ہے, اور علم ہی بنیاد پر اسے انجینئر کہا جاتا ہے, ڈاکٹر کہا جاتا ہے. لہذا ہر ایک کو اللہ نے دماغ دیا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے جو ودیت ہوتی ہیں وہ علم کے راستے سے اس کو ملتی ہیں. اس لیے علم کا مقام بڑا اونچا ہے. منسلک طریقا یلتمس فیہ علما, جو وہ راستہ اختیار کرے جس میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں. تو علم میں کوئی دوئی نہیں ہے. دوئی نہیں, دوئی کا مطلب یہ ہے کہ ثنویت نہیں ہے. اور ثنویت کا مفہوم یہ ہے کہ علم دنیا اور علم آخرت الگ الگ نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ آخرت کا علم ہے. ہاں البتہ اسلام نے علم کی دو قسمیں بیان کی ہیں, وہ علم نافع ہے اور علم غیر نافع ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء. دوسری دعا یہ بھی آپ نے کی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشى ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. تو علم کی بنیاد پر تراشے انہوں نے کیے ہیں، لہذا پہاڑوں کو تراش کر کے وہ تراشے کہاں پھینک دیا انہوں نے، نہ ان کی تاریخ معلوم ہے نہ ان کے وجود کا پتہ ہے، لیکن ان کا یہ علم و فن مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ بڑے صاحب فن تھے. لیکن دنیا سے چلے گئے، کیا لے کر کے گئے؟ ایک ایسا فن چھوڑ کر کے چلے گئے کہ آثار قدیمہ کے طور پر حکومت نے اس کی حفاظت کی اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ہے. من کان یرید حرص الآخرہ نزد لہ فی حرصہ ومن کان یرید حرص الدنیا نوتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو شخص آخرت کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے تو ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کو بڑھانا چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. ما لہ فی الآخرت من خلاق، کوئی اس کا کردار آخرت میں باقی نہیں رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ارشاد ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ کرم کیا کہ زمانے کے تعلق سے، راتوں کے تعلق سے، دن کے تعلق سے، یہاں تک کہ ساعت و گھڑیوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ایسے اوقات، ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جس میں ہم اپنی آخرت کو بنا سکیں. یہ مہینہ، جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی، جس میں ایک شب باقی رہ گئی ہے، پتہ نہیں ہمیں پھر زندگی ملے نہ ملے، لیکن ایک شب بھی بہت ہے، ایک ساعت بہت ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، انابت ربانی کے ساتھ اور اپنی ذات کو اس کے حوالے کرنے کے ساتھ اگر ایک ساعت کا لحاظ کریں گے تو وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ کل سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہونے والا. آپ یہ دیکھیے مہینہ کتنا مبارک ہے، کتنا عظیم یہ مہینہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تعارف نہیں کرایا، 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تعارف نہیں کرایا. ایسی ہی اللہ رب العزت نے بھی 12 مہینوں کا تو ذکر کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہراً فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں درج ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، وہ 13 مہینے نہیں ہیں، وہ 11 مہینے نہیں ہیں. انما النسیء زیارۃ فی الکفر، اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرے گا تو ایک کفر میں اضافے کا وہ سبب ہوگا، ایمان سے تہی دست ہوتا چلا جائے گا. لہذا 12 مہینوں کا ذکر ہے، لیکن اگر کسی مہینے کا تعارف ذات ربانی نے کیا ہے تو رمضان المبارک ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا استحضار ہمارے سامنے ہو جائے، جس طرح استحضار اس رمضان اور روزے کے درمیان ہوتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے کھانا موجود ہے لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں، کیوں؟ روزے سے ہے. پیاس لگی ہے، پانی نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ ہم روزے سے ہیں. اسی لیے لعلہم یتقون اللہ نے کہا، روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ تاکہ یہ تقویٰ کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے. ایک مہینے گویا ہماری پریکٹس کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اللہ رب العزت کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر کے سال بھر کے تعلق سے اللہ کی طرف سے توفیق کے مانگنے کے مہینہ ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کے لیے رمضان کا مہینہ مبارک گزر جائے، صحیح سالم گزر جائے، کوئی اس کے اندر خرابی پیدا نہ ہو تو پورا سال اس کا اچھا گزر جاتا ہے، پورا سال اس کا اچھا گزر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا، اور تعارف سے پہلے ابتدا تمہیدی طور پر رجب کے مہینے سے آپ کہنے لگے تھے اللہم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اے اللہ اس کے بعد شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو برکتیں ہیں ہمیں عطا فرما دے، اور ان برکتوں کے سحر اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے تک ہم کو پہنچا دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں، محبوب رب العالمین فرما رہے ہیں. تو رمضان وہ ہے، پھر جب آ گیا رمضان تو اللہ کے رسول نے خطاب کیا، رمضان کا تعارف کرایا، اذل لکم شہر عظیم، تمہارے اوپر عظیم مہینہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، سایہ فگن ہے، ایسا مہینہ، شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. شہر شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور صبر کس چیز پہ؟ طاعت پہ ہے. صبر کس چیز پر ہے؟ معصیت پہ ہے. معصیت دل چاہ رہا ہے معصیت کی طرف جانے کے، دل چاہ رہا ہے کہ صاحب ہم روزہ نہ رکھیں، لیکن ہمیں روزہ رکھنا ہے. دل چاہ رہا ہے معصیت سے، کراہیت کی جو چیز ہے اس سے بھی ہم بچتے ہیں. کوئی دل چاہ رہا 12 ہی بجے سحری کھا کے وہ سو جائے، نہیں، سحری کا جو وقت ہے، حتی یتبین لہ الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام، تو لیل تک جس طرح ہم کرتے ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ پہلے آفتاب غروب ہونے سے ہم پانی پی لیں یا کچھ کھا لیں تو ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ ہی ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ سحری کھانے میں بھی آخر وقت تک ہم جو ہیں سحری کھائیں، اس لیے کہ ادھر آخر وقت تک مطلوب ہے، تو اللہ نے کھانے کا حکم دیا، کلو واشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک کھاؤ. اور یہ بھی اللہ نے کتنی آسانی کر دی. ایک صحابی ہیں، دن بھر کام کر کے اپنے کھیتوں سے آئے، اور آ کر کے گھر پہنچے تو اہلیہ نے کہا گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں پاس پڑوس میں کچھ مل جائے تو لا کر پکاؤں اور آپ کو کھلاؤں. وہ بیچاری چلی گئیں، اور یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے سو گئے. سو گئے تو اب اٹھے تو اس زمانے میں اس وقت تک روزہ جاگنے تک اجازت تھی کہ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا. لہذا اگر کوئی مغرب کے بعد ہی سو جائے تو روزہ اس کا شروع ہو گیا. لہذا اب اٹھے تو بیوی نے تیار کر لیا تھا کچھ پکا کر کے، کھا نہیں سکتے تھے، لہذا روزہ وہیں سے شروع ہوا، نہ کھایا نہ پیا، تھکے ہارے آئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. صبح ہوئی، کام پہ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، اچانک غشی آئی اور گر پڑے. لوگوں نے کہا حضور ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. جب پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ صورت حال تھی. اللہ کے رسول متوجہ ہوئے، اللہ کہہ رہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے یہ پوری آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الى نسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن علیم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الى اللیل. البتہ تھوڑی سی پابندی رکھی، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اپنے اہل سے تم کوئی بات نہ کرو، رفس کی بات نہ کرو، شہوت کی بات نہ کرو اپنی بیوی سے جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں. اسی لیے معتکفین کو چاہیے کہ موبائل بھی لے کر کے نہ آئیں، موبائل بھی گھر رکھ کر کے آئیں، اپنے ان کو حوالے کر کے آئیں، اس لیے کہ اگر موبائل میں کبھی تصویر ہی آ گئی اور دل کے اندر رفس کی کیفیت کہیں پیدا ہوئی تو قرآن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی وہ حدیں ہیں جس کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا. اسی لیے بعض مساجد میں سنا کہ وہاں پہ اگر معتکفین جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے موبائل کو گھر رکھ کر کے آئیں، موبائل کے ساتھ اعتکاف نہ کریں، ورنہ کہیں رفس کا کوئی پہلو اس میں ظاہر نہ ہو جائے اور ذرا بھی ظاہر ہو جائے تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اخیر میں میں آپ سے ایک اور بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جانے انجانے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کے ازالے کے لیے اللہ نے جس طرح نماز میں کوتاہی کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کر رکھا ہے، سجدہ سہو کر رکھا ہے، اور جب کوئی سجدہ سہو کرتا ہے تو ابلیس پر، شیطان پر اتنا بار ہوتا ہے کہ اپنے سر کو پیٹ لیتا ہے، اپنے بال نوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو اس کو نماز میں دھوکہ دیا اور اس کی رکعتیں بھلا دی اور یہ سجدہ سہو کر کے اس کو پورا کر لے رہا ہے، تو شیطان وہ بھی اس پر جو یہ ہوتا ہے۔ ایسے رمضان میں روزے میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تصورات پیدا ہوتے ہیں، تخیلات کی بندشیں ہمیں اپنے حصار میں لینا شروع کر دیتی ہیں، لہذا اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کمی کوتاہیوں کو ازالے کے لیے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ یہ صدقہ فطر، اس کی حقیقت کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمارا روزہ معلق ہوتا ہے جب تک ہم صدقہ فطر کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ صدقہ فطر چونکہ یہ شہر المواسات، اللہ کے رسول نے فرمایا شہر المواسات، غم خاری کا ہے، بہی خواہی کا ہے، دلداری کا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا ہے، لہذا اس شہر المواسات کی ترکیب اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ لہذا صدقہ فطر ہر فرد پر، گھر کے ایک ایک فرد پر ہے، جس اسی روز جو بچہ پیدا ہو، عید کا چاند ادھر نظر آیا اور بچہ پیدا، اس پر بھی واجب ہے۔ لہذا صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر اجناس کی شکل میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی گیہوں کی شکل میں، جو کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، انگور کی شکل میں، منقے کی شکل میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی نصف سا ہے، کوئی ایک سا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درہم و دینار پیسے کی شکل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر جہاں اس کا تذکرہ کیا ہے وہاں اپنے اس عندیے کا اظہار کیا ہے اور حوالے دیے ہیں کہ صدقہ فطر کی ادائیگی اجناس سے بھی ہوتی ہے اور پیسے سے بھی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جو چیز زیادہ محرک ہے، مفید ہے، نافع ہے، وہ یہ کہ آپ پیسے حوالے کر دیں۔ ایک ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں کھانے کی چیز تو ہے لیکن پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے، بچیوں کے پاس لباس نہیں ہے، بیوی کو کپڑا نہیں بنا سکا ہے، اگر آپ پہلے سے صدقہ فطر دے دیں گے تو اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے گیہوں دے دیا، جو دے دیا، کھجور دے دی، تو وہ کہاں کس مارکیٹ میں لے کر کے جائے گا۔ اسی لیے حناف کے ہاں حضرت امام اعظم کا قول یا حضرت امام اعظم اوزائی کا قول اور دیگر ائمہ کا قول یہ ہے کہ مسکین کی ضرورت کا لحاظ کر کے صدقہ فطر کی ادائیگی کی جائے، لہذا اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کریں تو وہ فریدۃ من فرائض اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر ایک چیز ہے جو تم نے ادا کر دی، اور اگر عید کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد صدقہ فطر آپ ادا کر رہے ہیں تو یہ صدقۃ من صدقات ہے، یہ صدقے کی شکل ہے، جس طرح عام صدقہ دیتے ہیں اس طرح یہ صدقہ۔ بعض لوگ اس میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ صدقہ فطر ہی نہیں ادا ہوا، اس کی ادائیگی کا وقت عید کی نماز سے پہلے، نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت کو گزر جانے کے بعد اگر ہم نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ نماز اپنی اصالت کے ساتھ نہیں ہوگی، اور اگر وقت نہیں ہے پڑھنے کا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ آخری لمحہ ہے، ایک دن باقی ہے یا دو دن باقی ہے، اس میں ہمیں اس کا بھی پورا پورا لحاظ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہم کو ادا کرنا چاہیے کہ اس مالک نے ہمیں ایسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے جس میں اس نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اے اللہ ہم سب کو تو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے، اپنی رحمتوں کے جھلوں میں ہمیں لے لے، اپنی برکتوں سے ہمیں نواز دے، اپنی تمام تر نوادشات کے اندر اے اللہ تیرے سایہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.